الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت الحمدللہ عزوجل مفتی علی اصغر صاحب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں آج انشاءاللہ سلسلے کا ٹاپک بہت یونیک ہوگا بہت معلوماتی ہوگا اللہ کریم ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے تجارت اور دیگر امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آج ٹاپک کیا ہے آئیے اس کے بارے میں ایک شارٹ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں
روزمرہ زندگی کے معمولات میں آسانی کی نیت سے گھروں میں جانور پالنا انسانی تاریخ کی سب سے قدیم روایت میں سے ایک ہے معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ایک جانب جہاں لوگ روزمرہ زندگی کے امور میں آسانی اور اپنے شوق کی تکمیل کی غرض سے اپنے گھروں یا گھروں سے متصل مخصوص جگہ میں اونٹ گائے بھینس بھینسیں بکرے بکریاں مرغیاں کبوتر طوطے اور دیگر پالتو جانور اور پرندے پالتے نظر آتے ہیں وہیں دوسری جانب حفاظت اور دیکھ بھال کے ساتھ کاروبار کی نیت سے دنیا بھر میں بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا کر کتے گھوڑے گدے کھچر شیر چیتے ریچھ یعنی بھالو شتر مرغ اور زمین کی وسعتوں میں پائے جانے والے دیگر جانوروں کی افزائش نسل کی جاتی ہے اور اس زمن میں جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے خشک زمین پر رہنے والے جانوروں کی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے بڑی اور چھوٹی مچھلیوں کی بے شمار اقسام کے ساتھ دیگر سمندری مخلوق مثلاً کیکڑے جھینگے کچھوے مگرمچھ سمیت سمندر کی تہوں میں پروان چڑھنے والی دیگر مخلوقات کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے وہ کون سی شرعی شرائط یا قوانین ہیں جن پر عمل کر کے جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جا سکتا ہے آج ہم اپنے شو احکام تجارت میں مفتی صاحب سے اس اہم معاملے پر بات کریں گے
احکام تجارت احکام تجارت
ماشاءاللہ جی تو ناظرین یہ معاملہ ہے پالتو جانوروں کی خرید و فروخت کے بارے میں دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے امپورٹ بھی ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے کن جانوروں کی خرید و فروخت کی جائے گی کن پر نہیں کی جائے گی آئیے ناظرین کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ منافع کمانے کی نیت سے لوگ چوری کا یا بیمار جانور جھوٹ بول کر خریدتے یا فروخت کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے
سب جانوروں کی خرید و فروخت کے احکام انشاءاللہ بیان ہوں گے یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے کیا فرمائیں گے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا تعلق جس چیز سے بھی ہے وہ اہم ہے
ٹھیک ہے
انسان کا تعلق اگر مٹی سے ہو تو مٹی میں اہم ہوتی ہے پرانے زمانے میں
جی
استنجا ڈیلوں سے ہوتا تھا جنگل میں جب بندہ ہو سفر میں ہو پانی نہ ہو تو ڈیلوں کے مسائل بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں چونکہ پانی ہر جگہ دستیاب ہے تو ان مسائل کی جو ہے نا لوگوں کو حاجت پیش نہیں آتی
صحیح
تو جانور ہی کسی چیز ہے کہ انسان کا تعلق اس سے جڑتا ہی جڑتا ہے
ٹھیک ہے
گوشت تو سب کھا رہے ہوتے ہیں پھر گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں ان کا تو ایک کاروبار کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے شوقین کے طور پر لوگ جانور پالتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے اب ہر ایک اپنے زاویے سے سوال کرے گا
صحیح
جیسا کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے نفع والا تو یہ ایک تجارتی سوال ہے کہ جو جانوروں کو تجارت کے لیے پالتے ہیں وہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں تفصیلات پوچھیں گے اس کی تجارت والوں کو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے تجارت کے علاوہ بھی زکوٰۃ جانوروں کی صورتیں ہیں ان کے الگ مسائل ہوں گے یہ جو سوال کیا گیا ہے بڑا کامن سوال ہے اور قربانی میں ہر بندے کو پیش آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے بعد میں کہ جانور تو بیمار ہے تو جس طریقے سے دنیا کے تمام پروڈکٹس کے احکام ہیں کہ جناب اس کے اوصاف بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا،
ٹھیک ہے،
سچائی سے کام لیا جائے گا۔ جانور اگر فروخت کرنے کا معاملہ ہے تب بھی یہی معاملہ ہوگا۔
جی مزید سوالات دیجیے۔
سائنسی تحقیقات اور تجربے کے لیے جانوروں یا پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ ذرا یہ بتا دیں۔
ان پر بھی تو تجربات ہوتے ہیں۔
دیکھیے تجربات تو خیر ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بلا وجہ شرعی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔
کیا بات ہے؟
ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں دیکھتا ہوں جانور آواز کیسے نکالتا ہے، اور ایک ٹانگ یہاں سے پکڑتا ہے دوسری ٹانگ وہاں سے پکڑ کر چیرتا ہے۔ تجربہ تو وہ بھی ہے، لیکن اس تجربے کو کون صحیح کہے گا؟ تو جہاں شرعی وجہ پائی جائے، ایسی وجہ کہ جہاں شریعت نے اعتبار کیا ہے، وہاں ظاہر بات اجازت بھی دی جائے گی۔ ورنہ تو ایک طبقہ ہے جو یہ تحریک چلاتا ہے کہ جانوروں کو بے ہوش کر کے کاٹا جائے، اس کو اذیت پہنچتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس موقع پر یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ جانور کو جو ہے وہ زندہ اگر چھری پھیری جاتی ہے حلال کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے،
ٹھیک ہے۔
جہاں شریعت اجازت دیتی ہے دیکھا جائے گا کیا پس منظر ہے، کیا موقع محل ہے، کیا فوائد ہے۔ اب ہم جو گوشت کھاتے ہیں،
جی،
انسانی بدن کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے،
صحیح ہے،
تو انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس پر چھری چلانا جائز ٹھہرا،
ٹھیک ہے۔
تو اگر کوئی ایسا تجربہ ہے کہ جس کی وجہ سے ٹھیک ہے جانوروں کو تو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ جو تکلیف پہنچنا ہے اس سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے، تو یہ جو اصول ہے نا یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ جب دو بلائیں سامنے ہوتی ہیں تو جو آسان چیز ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دونوں چیز ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہیں، لیکن جو آسان پہلو ہے پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔
یعنی ضرورتاً اس کام کو کیا جا رہا ہے
اور دیکھا جائے گا کیا پس منظر ہے، کیا مطلب کہ جیسا کہ دوائیں ہیں، اب کوئی بھی جو نئی دوا ایجاد ہوتی ہے وہ نئی دوا ڈائریکٹ انسانوں پر اپلائی نہیں ہوتی، جانوروں پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔
صحیح،
وہ مثال کے طور پر کرونا کی دوا آئی ہے، 6 مہینے لگے آنے میں، کیوں؟ براہ راست انسان پر تجربہ کرنے کی ماہرین اجازت ہی نہیں دیتے، اور اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے۔
ٹھیک ہے،
اب وہ جانوروں پر ٹیسٹ کیا گیا، یہ ٹیسٹ اس کے پیچھے انسانیت کا، انسانوں کا کتنا بڑا فائدہ تھا،
بالکل،
تو اس ٹیسٹ سے کون منع کرے گا؟
صحیح،
جائز ہوگا۔ اگر کوئی چیز ہی ایسی ہے جو بالکل ہی لایانی ہے، بے مقصد ہے، تجربے کی بنیاد پر یا تجربے کا کارڈ استعمال کر کے مطلق اجازت حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، بہت ضرور، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نقطہ واقعتاً ملحوظ خاطر رہے، صرف اس خرید و فروخت کے معاملے میں ہی نہیں، دیگر جگہوں پر بھی دیکھیں کہ بلا وجہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مزید سوالات لیتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، فروخت کے لیے بازاروں میں جانوروں کو چھوٹے اور گندے پنجروں میں رکھا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا کہتا ہے، اس میں ہماری رہنمائی کر دیں، شکریہ۔
دیکھیے صفائی ستھرائی کے تو اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اور جس نے جانور دیکھے ہی نہیں تو وہ اگر جائے گا جانوروں کے پاس، بھینسوں کے باڑے میں بھی آپ جائیں، مطلب کراچی کی بھینس کالونی ہے،
جی،
کئی کلومیٹر سے آپ کو گوبر کی بو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جہاں جانور رہتا ہے وہاں اس کا گوبر، بیٹ، یہ تو ایک عام سی چیزیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے بھی جو جانور پالنے والے لوگ ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کی، جانور کی، اس جگہ کو جو ہے صاف ستھرا رکھا جائے، وہ گیلی نہ ہو۔ اور سردیوں میں مثال کے طور پر وہ گیلی ہے تو وہ جانور کیا کرے گا، اسے اذیت پہنچے گی۔ یا چاروں طرف گوبر پڑا ہوا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جانور کو ایک جگہ باندھ کر رکھا بھی نہیں جاتا، تو اس کو 2-3 جگہ پہ باندھا جاتا ہے۔ اس کے چارے کی جو جگہ ہے وہ بھی تھوڑی دور بنائی جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ 2-3 جگہ جو باندھنے کا فلسفہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ خشک ہو جائے، جہاں اس نے پیشاب وغیرہ کیا وہ جگہ خشک ہو جائے، پھر اس کو دوسری جگہ باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی مرغے کے پنجرے میں کوئی بیٹ ہی نہ ملے اسے، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ جانور جہاں ہوتے ہیں وہاں بیٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن تاکید تو بہرحال اسی چیز کی جائے گی کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، جراثیم ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر، تو جانور کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ صفائی ستھرائی، دانہ پانی، ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔
جانور کی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ تاجر کے اپنے لیے بھی مفید ہوگا کہ جتنا اچھا صحت مند جانور ہوگا اتنی زیادہ قیمت دے کر جائے گا, اتنی زیادہ سپورٹ آپ کو رہے گی. اللہ کریم خیر فرمائے, اور ان کا بھی احساس رکھنا یہ بھی ایک کام ہے.
آپ نے جو بات کی ہے نا کہ زیادہ خیال رکھیں گے تو زیادہ فوائد ہوں گے, مجھے ایک بات یاد آئی.
جی,
جیسے جو برائلر مرغی ہوتی ہے, انڈے والی مرغی, انڈا لینے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کو اتنے گھنٹے بھوکا رکھنا ہے, آپ نے کہ ڈائٹ کروائی جاتی ہے.
صحیح.
اچھا, اس میں میں تو خیر مطمئن نہیں ہوں اس طریقہ کار سے کہ جتنے گھنٹے وہ بھوکا رکھتے ہیں, دانہ پانی بالکل نہیں دیتے, اس کو بہرحال اذیت تو ہوتی ہوگی. تو اذیت بہرحال جانور کو نہیں دینی. بزرگوں نے تاکید بیان کی ہے تو 70 دفعہ اس کو دانہ پانی ڈالا جائے, ایک مبالغے کے لیے ہے 70 دفعہ. تو جانور کو اذیت کسی بھی موقع پر نہ دی جائے. بعض اوقات لوڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو اس طریقے سے لاد کر لا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سخت اذیت میں ہوتا ہے. تو اذیت کسی بھی پہلو سے نہیں آنی چاہیے.
ٹھیک ہے جی, بہت عمدہ جواب آیا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں.
جی, میرا سوال یہ ہے, پالتو جانوروں کی خرید و فروخت میں شرعی منافع کس طرح طے کرنا چاہیے؟ وہ کون سے شرعی تقاضے ہیں جن کا خیال نہ رکھنے سے جائز خرید و فروخت بھی ناجائز قرار دی جا سکتی ہے؟
جس طریقے سے ایک عام تجارت کے متعلق حلال و حرام ہے, اسی طریقے سے جانور کے متعلق بھی ہیں. اب جو زیادہ منافع ہے وہ تو خیر بیچنے والے کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی آفر بیان کرتا ہے کہ جی میں اتنے کا بیچوں گا. وہ مالک ہے, وہ جتنے کی چاہے آفر دے. خریدار کو اپنی سائڈ دیکھنی ہوگی, اپنا فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. تو یوں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جی جانور اگر بیچے جائیں تو زیادہ نفع نہیں لے جا سکتا. رہی بات احکام کی, تو دیکھیں جھوٹ بولنے کی ممانعت, دھوکہ دینے کی ممانعت تمام خرید و فروخت میں تو یہاں بھی ہے. اسی طریقے سے جو خریدار ہے وہ بھی جو ہے وہ ان آداب کا خیال رکھے کہ جو ایک خرید و فروخت کے متعلق ہوتی ہیں. بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ایک چیز خریدتا ہے تو بلا وجہ عیب نکلنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی مضمون بات ہے کہ جب آپ بیچ رہے ہوں تو بہت اچھا کہنے پر اتر آئے, اور جب آپ خرید رہے ہوں تو حقیقت سے ہٹ کر اس کو خراب کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی جو خرید و فروخت کے عام اصول و ضوابط ہیں وہ اپنائے جائیں گے.
بالکل جی, دونوں کی یہ تمنا ہوتی ہے ویسے کہ ہمیں فائدہ ہی ہو جائے. بیچنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے, میں مہنگا بیچوں گا تو اس میں میرا فائدہ ہے. خریدنے والا سوچتا ہے جتنا سستا ملے گا اتنا زیادہ فائدہ میرا ہے. اپنے داؤ پیش تو دونوں ہی چلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال شرعی نقطہ نگاہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا, مزید آگے چلتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ مغربی معاشرے میں سانپ, گرگٹ, چھپکلیاں, مگرمچھ, شیر, چیتے, مکڑیاں, چوہے, چمگادڑ اور نہ جانے کون کون سے جانور پالے جانے لگے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر ایسے جانوروں کو پالنا شروع کر دیا ہے. کیا ایسے جانور پالنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا صحیح ہے؟
دیکھیے, انسان جو ہے وہ فطرت پسند ہے اور فطرت جانوروں کو بھی پسند ہے. تو جانوروں کی فطرت یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہیں. یعنی جو شیر ہے, درندے ہیں, بھیڑیے ہیں, یہ جنگل میں رہیں. اب ان کی جگہ گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فطرت کے مطابق حکم ہے. یعنی بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ انسان اکڑ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس تو شیر کی کھال ہے, یا چونکہ شیر کے اندر تکبر سمایا ہوا ہے تو وہ ایک وصف اس کے اندر داخل ہوگا. تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس بات کی کہ تکبر جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے. مقدمہ ابن خلدون میں جانوروں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ابن خلدون جو ہے ایک بہت بڑا سیاح تھا, اس نے دنیا بھر کا وزٹ کیا اور بہت بڑے حصوں میں, جب کوئی ذرائع عام درف جو ہے وہ جدید نہیں ہوا کرتے تھے, تو اس نے اپنے مشاہدات جو ہیں وہ بیان کیے. تاریخ ابن خلدون سے پہلے جو ہے وہ اس نے مقدمہ ابن خلدون لکھا. خیالات تو کوئی اس کے اتنے اچھے نہیں تھے, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کلام کیا ایک آدھ جگہ. تو مقدمہ ابن خلدون میں اس نے یہ لکھا کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں یہ بندر کھاتے ہیں. بندر کھاتے ہیں تو ان بندر کھانے کی وجہ سے ان کے اندر بندروں جیسی عادات آ گئی ہیں. اچھل کو ناچنا, یہ آج بھی جو ہے نا وہ ان کے نمایاں اوصاف میں چیزیں ملتی ہیں. تو اس زمانے میں جو ہے ابن خلدون نے ان کے عادات میں یہ بات لکھی تھی. تو دنیا بہت بڑی ہے, اور سائل نے بھی وضاحت کی ہے مغرب میں ایسا ہوتا ہے, سانپ پال رہے ہوتے ہیں تو گرگٹ پال رہے ہوتے ہیں, تو فطرت تو نہیں ہے یہ پالتو. ایک تقسیم ہے نا جانوروں میں, کچھ جانور وہ جو ہیں پالتو جانور ہیں, کچھ جانور وہ ہیں جو وحشی جانور ہیں. تو جو وحشی جانور ہیں ان کے پالنے کی اجازت نہیں ہوتی,
ٹھیک.
ان کی جو جگہ ہے وہ جنگل ہے. پالتو جو جانور ہیں ان کو پالا جاتا ہے, جیسے بکریاں پالی جاتی ہیں, گائیں پالتے ہیں لوگ, تو پرندے باز پالتو ہوتے ہیں وہ پالتے ہیں. جو وحشی جانور ہیں یہ پالنے کی اجازت نہیں ہوتی.
واقعی بہت تفصیلی معلومات اس پر حاصل کر بھی رہے ہیں ہم, کرنی بھی چاہیے. اور دنیا واقعی بہت بڑی ہے, بہت ساری جگہوں پر وہ ہو رہا ہے جو شاید ہم نے سوچا نہیں ہے, ہمارے گمان میں نہیں ہے. بہرحال شریعت کی روشن تعلیمات کی روشنی میں ہی دیکھا جائے کہ وہاں اس چیز کے بارے میں جو پالا جا رہا ہے, جو رکھا جا رہا ہے, جو کیا جا رہا ہے, کیا احکامات مرتب ہوں گے اور کن پر عمل کرنا ہوگا, یہ جاننے کے لیے یقیناً شریعت کا علم جاننا یہ ضروری ہوگا. مفتیان کرام سے وابستہ رہیں, دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لیتے رہیں اور یہ سلسلہ دیکھتے رہیں, انشاءاللہ مزید بھی بے شمار مسائل حل ملتا چلا جائے گا. مزید آپ کے سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ شکاری پرندے اور جانور گھروں میں پالنا درست ہے؟
دیکھیں جس انداز پہ سوال کیا گیا ہے اور ویڈیو سے بھی دکھایا گیا ہے کہ شکار کرنے والے جانور, اس کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے. آپ تو حافظ صاحب ہیں, وہ آیت پڑھیے گا ذرا جس میں شکاری جانوروں کا تذکرہ ہے.
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله.
کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان سدھاتا ہے, سکھاتا ہے, تعلیم دیتا ہے ان کو, کہ وہ پھر چھوڑے جاتے ہیں شکار پر, اور وہ جو شکار کر کے لاتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں جو ہے کچھ خاص قسم کے کتے ہوتے ہیں, باز ہوتا ہے, تو یہ شکاری جانور جو ہے اس کو سدھایا جاتا ہے. تو شکار کے مقصد کے لیے جانور رکھنا یا سدھانا, تعلیم دینا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس حوالے سے تقسیم بیان کی ہوئی ہے فقہ نے بھی. مثال کے طور پر نام لیا چیل کا, تو فرمایا کہ چیل جو ہے اس کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ یہ سیکھ سکے. شیر تابع نہیں ہوگا کبھی بھی, یعنی فقہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے. تو ٹھیک ہے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو شکار کے لیے کام آتا ہے, کوئی شکار بھی کرتا ہے اس سے, اور شکار کے جو احکام ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہیں. اچھا, اس پر احکام قرآن پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر کیا ہے اور شرائط کیا ہیں, جانور حلال کب ہوگا, کس طریقے سے ہوگا. تو پروگرام کی پٹی لگا دی جائے گی امید ہے, اور ناظرین اس پروگرام کو دیکھ بھی سکیں گے. جی
ٹھیک ہے جی, ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیجیے, اور بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ موضوع ہے. علم ملتا رہے اور دلچسپی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی رہے تو دونوں چیزوں کا فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے. مزید آپ کے سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے, عام طور پر بچے کسی رشتہ دار یا محلے دار کے پاس پلنے والے جانوروں کو دیکھ کر اپنے ہی گھر میں وہی جانور پالنے کی ضد یا فرمائش کرتے ہیں, ایسی صورتحال میں والدین کیا کریں؟
کامن پرابلم.
بچوں کو منع تو نہیں کیا نا کسی نے کہ فطرت کا کوئی سوال نہیں کرنا. جانوروں سے محبت ایک فطرت ہے. کسی نے بکری کے بچے دیکھے ہیں اس کو اچھے لگیں گے, ظاہر بات ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی اپنی گنجائش ہوتی ہے, اپنا ماحول ہوتا ہے. آپ کوئی فلیٹ میں رہتا ہے اور وہ کیسے بکری پالے گا؟ اچھا, فلیٹ تو دور کی بات ہے. بعض سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہاں ممانعت ہوتی ہے سختی سے کہ جی کوئی جانور یہ نہیں پال سکتے. ہوتا یہ کہ جی وہ بکری چھوڑ دیں گے کھلی اور وہ کسی کے پودے خراب کرے گی, کسی کو کیا. بکری دور کی بات, لوگ گائیں تک رکھ لیتے ہیں. تو پھر سوسائٹی نے, بہت ساری کالونیوں نے یہ رول بنائے ہوتے ہیں کہ جی آپ جانور نہیں رکھ سکتے. تو خیر یہ اخلاقی رابطہ کار ہوتا ہے. تو یوں بچوں کی فرمائش کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اب والدین کی مرضی ہے کہ جس طریقے سے وہ ان کی اور فرمائشیں نمٹاتے ہیں, اسی طریقے سے اس فرمائش کو بھی نمٹائیں گے. وہ بچے کو سمجھایا جائے گا, ظاہر بات ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سے جانور پرندے ہیں جن کو گھروں میں پالنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے, کتا, بلی, بندر وغیرہ؟
دیکھیں جو بندر ہے ایک درندہ ہے, اس کو نہیں پالا جاتا گھروں میں. اور پرندوں میں بھی بعض جو پرندے ہیں ان کو خبیص کہا گیا, لوگ بڑی ثواب سمجھ کے ان کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, جیسے کوا ہے, چیل ہے, وہ خبیص کہا گیا ہے. تو ان کو جو کھلانا ہے وہ صدقہ بھی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جانور اگر پالنے ہیں تو جو پالتو جانور ہیں وہ پالے جائیں، تو بکری ہو گئی، بکری تو ایک مبارک جانور ہے، پالنا ہے تو گھوڑا پالیے کسی کی استطاعت ہے تو۔ پیارے اکا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہوتی ہے۔
واہ،
پیارے اکا علیہ السلام کو خود بھی اس سے محبت تھی، خود بھی گھوڑ سواری فرمایا کرتے تھے، تو گھوڑ سواری سیکھنے کو جو ہے وہ عمدہ نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے گائیں بھینس پالتے رہے لوگ، مطلب کہ یہ جو ڈیری کا دودھ یہ کہاں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، لوگوں کے اپنے اپنے جانور ہوتے تھے، دودھ کا اصول جو ہے وہ جانوروں سے ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی گئی اور شہر بڑے ہوتے گئے تو لوگ پھر جانوروں سے دور ہوتے گئے ہیں، ورنہ تو جانور ہر گھر کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ جانوروں کے عادات و اطوار کو بھی سمجھتے تھے، ان کے مرض کو بھی سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں قربانی میں کیا ہوتا ہے، جانور لے آتے ہیں، اب بڑا اس پر جناب شفقت کا ہاتھ رکھ کے صبح سے شام تک کھلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا تو پیٹ پھول گیا ہے۔ تو چونکہ ہم ان سے دور ہیں، انسیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ان کا مزاج ہے۔ ہر جانور کا الگ مزاج ہوتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ہاتھی سواری ہوتی ہے
جی،
یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب ایک جنگلی ہاتھی کو آپ سکھا دیں گے، چھوٹا بچہ لے کے سکھایا جاتا ہے اس کو اور اشاروں پہ چلنا سکھایا جاتا ہے، جب جا کے وہ چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جانوروں میں بھی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، یعنی وہ شہر میں نہیں رہے ہوتے، ہارن کی آواز، یہ رش، یہ ازدحام، یہ ان کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کبھی، تو وہ شہر میں آ کے بدک جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جناب وہ گائے کی جناب دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگ پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور مالک پیچھے، توڑ پھوڑ، تو یوں دیکھا جاتا ہے جانور لیتے ہوئے بھی کہ یہ کہاں پلا بڑا ہے۔ چھوٹا جانور لے جاتا ہے شہر کے، جو لوگ اگر رکھنا چاہتے ہیں چھوٹا جانور لیں، پھر اس کو پالیں، اس کو پوسیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو یوں جانور ایک پوری سائنس ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پورا موضوع ہے۔ تو اگر جانور پالنا بھی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے آپ پالیں گے۔
جانور سے محبت ایک اپنی جگہ ہے، اسے محبت کی جائے، اور محبت میں اتنا کھلائیں گے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہی ہوگا۔ غور کر لیں، ان کی عادات اطوار یہ سیکھیں گے تو اس کا صحیح طور پر خیال رکھ سکیں گے۔ مزید آپ کے سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا کبوتر، طوطے، چڑیا، فاختہ اور دیگر پرندوں کو کاروبار کی نیت سے پکڑ کر قید کرنا شرعی طور پر جائز ہے؟ جواب عنایت فرما دیے۔
دیکھیے کتنا حسین نظام شریعت مطہرہ کا، کہ جو قانون شریعت بیان کرتی ہے اس قانون کی وسعت کتنی ہوتی ہے، یعنی آپ وہ چیز بیچ سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوں۔
صحیح،
اب آپ نے کوئی پرندہ پکڑ لیا، پھر آپ کیسے مالک بن گئے جناب؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔
بالکل،
اس حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے جو ملکیت کے اسباب بیان کیے ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو چیز مباح ہو اس مباح چیز پر قبضہ کر لینا ملکیت کا سبب بن جاتا ہے۔
صحیح،
جیسے ایک نہر کا پانی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اب کسی نے ڈول بھر لیا،
ٹھیک ہے،
اب ڈول میں جو موجود پانی ہے وہ اس کا مالک ہو گیا۔
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے جنگل ہے، سرکاری جنگل ہے، اس میں شہد لگا ہوا ہے، اب کوئی توڑ لیتا ہے وہ اس کا ہو جائے گا، کسی کی ذاتی پراپرٹی میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے جو پرندے ہیں، آزاد پرندے اڑ رہے ہیں، جنگلی پرندے ہیں، جو کسی کی پراپرٹی نہیں تھے، یعنی جنگل سے آئے اور کسی نے دیکھا پکڑ لیا اس کو، تو ملکیت بہرحال ثابت اس میں ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ملکی قوانین ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جنگل کا بھی کوئی جانور جو ہے وہ پکڑ کر لے کر جائے، جس طریقے سے لکڑیوں کا معاملہ ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ جنگل کی لکڑیاں جو ہیں جو کاٹے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔
نہیں،
لیکن آج کل جو ہے وہ ملکی قوانین جنگل کی لکڑیاں کاٹنے سے بھی روکتے ہیں، جنگلات ختم ہو جائیں گے اور نقصان پہنچے گا، اور کیونکہ لوگوں نے کاروبار بنا لیا تھا، ایک ہوتا ہے ضرورت کے لیے کاٹنا، تو ضرورت کے لیے تو اگر آج بھی آپ کیمپنگ کریں گے جا کے اور ارد گرد سے لکڑیاں اٹھا کے اگر آپ جلا لیں گے تو شاید کوئی بھی آپ کو منع نہ کرے۔ تو آپ نے جو جلائی ہیں وہ اسی اصول کے تحت جلائی ہیں کہ جنگل کی لکڑیاں کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، جو قبضہ کر لے گا اس کا مالک بن جائے گا۔ تو پرندوں کے حوالے سے بھی یہی ضابطہ ہے کہ کسی کی ملکیت میں نہیں تھے، مباح پرندے تھے، جیسے جنگلی پرندے عام طور پر مباح ہوتے ہیں، چڑیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس کبوتر جنگلی کبوتر ہوتے ہیں، کبوتر دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پالے ہوتے ہیں، کچھ جنگلی کبوتر ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ جنگلی کبوتر ہیں کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو جو ان کو قبضہ کر لے گا، ان کو پکڑ لے گا، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. مالک بن جاتا ہے تو بیچ بھی سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے.
سب اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. جیسے کبوتر عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ اڑا رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سارا جھنڈ کا جھنڈ یہ اڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ اڑ کر کہیں اور چلا گیا، ہمارے گھر کی چھت پر آ گیا، ہم نے اس کو رکھ لیا اپنے پاس، تو یہ کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی؟
دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ مباح چیز پکڑنے سے ملکیت میں آتی ہے. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہی نہ ہو.
ٹھیک.
جب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو پالتو کبوتر ہے کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہے، تو وہ ہمارا نہیں ہو جائے گا.
صحیح.
زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لکتے کے طور پر، امانت کے طور پر ہمارے پاس رہے، ہم اس کے مالک کی تلاش جاری رکھیں، اور پھر جو لکتے کے احکام ہیں ان احکامات کے مطابق اس کو جو ہے وہ صرف کیا جائے.
ٹھیک ہے جی. مطلب سر دست یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کبوتر یہ شوقیہ پالے جاتے ہیں، سارا سارا دن اڑائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے، پالنے میں تو عرض نہیں ہے، لیکن جو کبوتر بازی ہے
جی،
ظاہر بات ہے تو قابل مذمت بات.
کبوتر بازی سے آپ یہاں کیا مراد لے رہے ہیں؟
مطلب کہ کبوتر اڑاتے رہنا، اس میں ٹائم صرف کرنا، اسی میں انہماک رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو لہو و لعب میں شمار ہوتی ہے. وہ لہو و لعب جس کو فقار ناجائز کہتے ہیں، گناہ کا کام کہتے ہیں، تو کبوتر بازی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ جو شوق ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے چند کبوتر گھر میں رکھ لیے اور کبوتروں کو دانہ پانی ڈالتے ہیں اور کبوتروں کے ساتھ انسیت آپ کو ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کبوتر بازی ہے اور جو مقابلے ہیں پھر کبوتروں کے، اس کے پیچھے جو نا انہماک جو ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ پھر
وہ یہی کرتے ہیں. سب اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے کہ جانور پالنے والے جو شوقیہ پالتے ہیں تو شوق سے بہت ساری چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں. جانور کو پالنے کے بعد اس کو لڑانے کا شوق الگ ہے، تو اب لڑوا رہے ہیں، چاہے وہ جس کے پاس جو ہے وہ پھر اسی کو لڑوا رہا ہے. کبوتر تو یوں اغوا کر لیے جاتے ہیں، لیکن جس طرح مرغے ہوئے، کتے ہوئے، ان کی باقاعدہ لڑائی، اہتمام، ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
آپ نے نئی خبر بتائی کہ کبوتر بھی اغوا ہوتے ہیں.
جی سر، وہ ایک ٹولی سے دوسری ٹولی میں جاتے ہیں اور دوسری ٹولی کے وہ ساتھ لے آتے ہیں.
اچھا جی. اغوا تو نہ کیے گئے نا.
اچھا ٹھیک ہے.
یعنی اغوا کی جو نسبت ہے
ان کو ساتھ لے آیا گیا،
تو اپنے طور پر اغوا بعض اوقات اس ان معنی میں ہو جاتے ہیں کہ ان کو باز پکڑ لیتا ہے، وہ چکر لے جاتا ہے. تو اچھا، کسی کی ٹولی میں آ جائے کسی کا کبوتر، ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ مالک نہیں بن جائے گا.
ٹھیک.
اور اس کے پاس امانت ہوگا مالک تک پہنچانا. جہاں تک آپ نے لڑائی کی بات کی ہے، تو یہ جو جہالت ہے نئی تھوڑی ہے. یہ تو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہی ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ممانعت بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو لڑانے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے. اس عمل کو ظلم قرار دیا گیا ہے. یعنی لوگ جو ہے وہ کتے اور رچھ کو لڑا رہے ہوتے ہیں، یا اور جانوروں کو لڑا رہے ہوتے ہیں. مرغیوں کو لڑانے کا رواج کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے، کہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہے جانوروں پر. اور پھر اس میں ایک تو جانور پر ظلم ہے، پھر ایک لایانی کام میں پڑنا ہے، اور پھر یہی معاملہ آگے بڑھتا ہے. جو اصل مقصد ہوتا ہے جس کے لیے مرغے کو پشتے، بادام، جانے کیا کچھ کھلائے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے جوا.
جی بالکل ایسا.
اب جوا جو ہے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جوا تو ایک حرام کام ہے. اس کی جو آمدنی ہے وہ تو ملکیت میں ہی نہیں آتی. اور اندرون سے میں دیکھا ہے میں نے اچھے خاصے نوجوان جو اچھا بھلا کما رہے ہوتے ہیں، ایک خبر ملتی ہے کہ جی کہاں ہو، کیا ہوا، پتہ چلتا ہے کلاش ہو گئے. کیوں کلاش ہو گئے؟ مرغوں کے جوا میں پڑے ہوئے. ایک جوش پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو اور خرچ کرتا ہوں، چلو اور خرچ کرتا ہوں. ناجائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کسی کو فائدہ پہنچے، کوئی کبھی نہ ہارے، جب بھی یہ جائز نہیں ہو جائے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس عمل کی اضافی خرابیاں کیا ہیں. اضافی خرابیاں یہ ہے کہ یہ کوئی وہ جوا نہیں ہے کہ جو کسی فائیو سٹار ہوٹل میں لڑا جاتا ہے، گلی محلوں میں ہو رہا ہوتا ہے. جب گلی محلوں میں ہو رہا ہوتا ہے تو ایک عام آدمی ہے وہ اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے. تو جو تماشائی ہیں خاص طور پر، وہ جب یہ عمل دیکھتے ہیں تو وہ ان کے معاون و مددگار شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر داد دی ہے، کھڑے ہو کر حوصلہ افزائی کی ہے، کھڑے ہو کر اس کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے، پر تو لازم تھا اس کا بائیکاٹ کرتے، جب تک تماشائی ہوں گے ان کو شے ملتی رہے گی، ان کو داد و تحسین ملتی رہے گی، تو اس عمل کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان جو ہے اس کے اندر ہمدردی اور اس کے اندر جو ماحول کے مطابق جو ہے وہ جذبات یہ تو پیدا ہو جاتے ہیں، عام سی بات ہے، کہیں بھی بندہ کھڑا ہو گیا وہ جذبات پیدا ہو جائیں گے، کسی ایک کوئی ایک مرغا جو ہے، کوئی ایک جانور اس کا چہیتا ہو جائے گا، وہ اس کی حمایت میں آ جائے گا، جی یہ جیتے یہ جیتے، پھر وہ جو ایک رحم کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو جذبات انسان کے اندر حیوانیت اور انسانیت دونوں جذبات پائے جاتے ہیں، انسان کو ہمیشہ جو ہے ان جو انسانی جذبات ہیں ان کو غالب رکھنا ہوتا ہے، تو ان کو لڑانا، ان کو دیکھنا، جوا لگانا، یہ جو سب عمل ہیں یہ ناجائز و گناہ ہیں۔
اللہ اکبر، دل کی سختی کا بھی باعث بنتے ہیں اور رحم بھی اس سے پھر منقطع ہو رہا ہوتا ہے۔ صاحب لگے تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، جو مرغہ جس طرح یا دیگر جانور اس کام کے لیے یوز کیے گئے، جوئے کی لڑائی میں شریک کیے گئے، اب بعد میں اس کو خریدا جا سکتا ہے یا کوئی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے اس کی؟
دیکھیے، اگر کوئی مالک ہے کسی جانور کا، کسی مرغے کا، تو اس بنیاد پر کہ وہ جوئے میں لڑتا رہا ہے، اس جانور پر تو کوئی حرمت نہیں آ جائے گی، یہ جانور تو کل بھی حلال تھا، آج بھی حلال رہے گا، اس سے جو کام لیا جا رہا تھا وہ کام غلط تھا، اس کام کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ مرغا جناب اب حرام ہو گیا ہے یا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا یا اس کو بیچا نہیں جا سکتا، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، سلسلہ ہم نے ملاحظہ کیا اور الحمدللہ بہت سارے احکامات جانوروں کے متعلق، ان کی خرید و فروخت کے متعلق، ان کی دیگر معاملات کے متعلق سیکھنے کو ملے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، احکام شریعت سیکھتے رہیے، سلسلہ دیکھتے رہیے۔ مدری چینل الحمدللہ عزوجل موقع بموقع مختلف مراحل پر مختلف موضوعات پر رہنمائی کر رہا ہے، مدری چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کے احکام سیکھ کر سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت احکام